السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
نماز کے بعد کے اذکار میں آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے. سب سے پہلے سورۃ الفلق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے من شر ہر اس چیز کے شر سے ما خلق جو اس نے پیدا کی وہ من شر اور شر سے غاسق اندھیری رات کے اذا وقب جب وہ چھا جائے وہ من شر اور شر سے النفاثات پھونکنے والیوں کے فی العقد گروہ میں وہ من شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے اذا حسد جب وہ حسد کرے. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورۃ الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے الہ کی من شر شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے الخناس جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے یا بار بار پلٹ کر آنے والے کے الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدور الناس لوگوں کے سینوں میں من الجنتی جنوں میں سے والناس اور انسانوں میں سے. کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں یعنی قل ہو اللہ اور معوذتین یہ تینوں مل کے معوذات. قرآن مجید کی یہ جو آخری دو سورتیں ہیں ان کو معوذتین اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں استعاذہ کی تعلیم دی گئی ہے. استعاذہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے اندر بچنے پناہ لینے حفاظت میں آنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی چیز سے ڈرتے ہوں تو اس سے بھاگ کر کسی ایسی پناہ میں چلے جائیں حفاظت میں چلے جائیں جو آپ کو بچا لے اور یہ خوف ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے. گویا یہ سورت خوف سے نجات دلانے والی ہے. اور ہر دو نمازوں کے درمیان میں آپ دیکھیں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں یا کتنی خیالات دل میں ایسے گزر جاتے ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جیسے او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں، ایک ہی بات بار بار سوچے جاتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور اس کے اثر میں پھر وہ ان کے ریاکشنز بھی بدل جاتے ہیں، زندگی محال ہو جاتی ہے. تو اتنی خوبصورت صورتیں ہمیں یہ دے دی گئیں کہ جس بھی چیز کی فکر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، ہم ہے، کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی بھی ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کے پریشانی ہوتی ہے، یا پھونکے مارنے والے یا والیاں یا جادوگر، ان سب سے بچانے کے لیے، حفاظت میں رکھنے کے لیے یہ صورتیں بہترین ہیں. اور یہاں لفظ اعوذ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے میں حفاظت میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت طلب کرتا ہوں. اور جس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ استعاذہ میں چھپ جانے اور چمٹ جانے کا مفہوم بھی ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کسی کی آڑ میں آ جائیں یا اس سے چمٹ جائیں. جیسے کوئی بچہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کی آڑ لیتا ہے یا ان سے چمٹ جاتا ہے جب کوئی چیز اس کو پریشان کرتی ہے، جب کسی چیز سے وہ ڈرتا ہے. ان دو صورتوں سے پہلے سورت الاخلاص لائی گئی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے مقام کو پہچانے، یعنی جس کی وہ پناہ لے رہا ہے وہ ہے کون. اور پھر یہ کہ سورت الاخلاص پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے معوذتین کے ساتھ ساتھ سورت الاخلاص کو ملا لینا بہت فائدے کی چیز ہے. اور سورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفت الصمد آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے کسی حالت میں کسی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے برعکس ہر چیز اس کی محتاج ہے. تو دنیا میں تو کوئی انسان، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ہر شخص محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اعتبار سے کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے. الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والا اور رکھنے والا بھی ہے. اور جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کل ہو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی ابھی اس کے دل میں یہ یقین بیٹھا ہی نہیں کہ اصل پناہ دینے والا کون ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے انسان کو محفوظ کرنا، انسان کو خوف سے نجات دلانا. دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان مختلف خطرات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی باہر سے اور کبھی اپنے اندر ہی سے، لہذا ان صورتوں کے پڑھنے سے انسان ان خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج ہی رات مجھ پر ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ سواری پر سوار تھے، میں نے آپ کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی آپ کے پاؤں پہ، اور عرض کی کہ آپ مجھے سورت ہود پڑھا دیجئے اور مجھے سورت یوسف پڑھا دیجئے. آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، تم اللہ عز و جل کے نزدیک سورت قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھو گے، یعنی اس میں سبھی کچھ آ گیا. ابن عابس الجہنی کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی پناہ لینے والے ایسے کلمات جن سے آگے کچھ ہے نہیں، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور یہ نظر لگنے کا بہترین علاج، نظر بد کا بہت عمدہ افیکٹو علاج ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں. تو جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا اوروں کو ترک کر دیا، یعنی یہ سب کو کفایت کر گئیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ لمبی چوڑی باتیں پڑھنے کا، بہت سارے وظیفے کرنے کا، دعائیں مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو یہ دو صورتیں پڑھ لی جائیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری میں خود پر معوذات سے دم کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں خود پر معوذات پڑھ کر دم کرتے، پھر جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ مریض خود پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھ نہیں سکتا، طبیعت زیادہ خراب ہے، تو پھر دوسرا بھی اس پہ دم کر سکتا ہے. اور برکت کے لیے آپ کا دست مبارک ہی آپ کے جسد اتھر پر پھیرتی تھی، یعنی اس میں دم میں یہ بھی ہے کہ ہاتھوں پہ پھونکے پھر وہ ہاتھ جسم کے اوپر پھیرے جائیں. معمر نے کہا، یہ راوی ہیں، میں نے امام زہری سے پوچھا کہ آپ کس طرح دم کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تو انہوں نے بتایا کہ آپ دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، یعنی پڑھ کے پھونک مارتے، پھر انہیں اپنے چہرے انور پر پھیر لیتے تھے. ویسے تو عام دعاؤں میں کہتے ہیں بدعت ہے، منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، لیکن ان دو کے بعد پھیر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ان تینوں صورتوں سے دم کرتے تھے. تو بہترین مختصر دم جو ہر طرح کی اس طرح کی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور یہ تین صورتیں کافی ہو جاتی. اور اگر اس میں امن اور رسول شامل کر لی جائے تو اس کے بارے میں آتا کہ کفتاہو، یہ دو آیتیں آپ کو کفایت کریں گی. اور ان سب کو ملا کے پڑھنے کا ٹائم نوٹ کیجیے آپ، یہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہارڈلی 5 منٹ لگیں گے، یا تھوڑے بہت زیادہ لگیں گے اگر آرام سے پڑھیں گے آپ ذرا شعور کے ساتھ، لیکن فائدہ کتنا زیادہ ہے. ہم عموماً مسائل میں گھرے رہتے ہیں، اپنے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اس کو نظر لگ گئی ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بگڑ گیا ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا. کچھ بھی ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، فزیکل ہو، ایموشنل ہو، کچھ بھی، حتیٰ کہ آپ خود پر، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایموشنلی اپسٹ ہو گئے ہیں، آپ خود بھی اپسٹ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اور آپ چڑچڑا پن جس کو کہتے ہیں، یہ صورتیں پڑھنی شروع کر دیں، قرآن سے مدد لیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا علاج انسانوں کے پاس نہیں ہوتا. اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی جامع اور اتنی مختصر سی ہیں. اس طرح بعض وقت بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس لے جائیں جو دم کرے، وہ آپ خود کر دیں ان کو. اور اس میں یہ کہ اپنے ہتھیلی پڑھ کر ان کے جسم پہ پھیرے، اس سے ہیومن ٹچ سے بھی بہت سی چیزیں کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی معوذات پڑھ کر جسم پر پھونک مارا کرتے تھے اور اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر قل ہو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ جاتا، یعنی جہاں تک جاتا وہاں تک پھیر لیتے، اور جب آپ بیمار ہوئے تو مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا. اسی طرح تیز آندھی ہو، گھبراہٹ ہو، تاریکی ہو، بجلی چلی جائے. آج کل لوگوں کو دنیا بھر میں مسائل ہو رہے ہیں، شدید گرمی لگ رہی ہو، آپ کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جائے، دل گھبرانا شروع ہو جائے، کچھ بھی، تو ایسی صورت میں بھی آپ ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے دل پہ پھونک لیں. دل قرار پا جائے تو بس سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. باہر کا ماحول اثر کرتا ہے انسان پہ، لیکن اصل چیز اندر ہے نا. اندر میں ٹھنڈک ہوگی تو باہر موسم ٹھنڈا ہی ہو جائے گا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابا کے درمیان، جحفہ اور ابا ایک جگہ ہے، اس کے درمیان تھے کہ آندھی آ گئی، بس سخت اندھیرا چھا گیا. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اتنے کلاؤڈز آ جاتے ہیں، اتنی تیز ہوا چلنے لگتی ہے، اور خصوصاً آندھی وغیرہ کے کچھ نظر نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگے اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان کی تلاوت سے تعبس کیا کرو، کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی. عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ انہی صورتوں کے ساتھ نماز میں امامت بھی فرماتے تھے. اسی طرح زہریلے جانور کے کاٹے پر معوذات کا دم کیا جاتا ہے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو ایک بچھو نے آپ کو ڈنگ مار لیا. اور بچھو کو تو نہیں پتا یہ پیغمبر ہے یا کون، بچھو تو بچھو یعنی جانور. آپ نے اپنی جوتی سے اسے پکڑا اور مار دیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کریے، نہ کسی نمازی کو چھوڑتا نہ کسی دوسرے کو، بلکہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتا نہ کسی اور کو، یعنی جہاں موقع ملے کاٹ دیتا ہے، مگر اسے ڈنگ مار دیتا ہے. پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا، انہیں ایک برتن میں ملایا، پھر جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس پہ وہ پانی ڈالتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے اور الفلق اور الناس کا دم پڑتے رہے، مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر کہیں درد ہو رہی ہو تو وہاں بھی اس کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. اور یہ صورتیں دن میں کئی دفعہ پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازوں کے بعد. شروع کی ہے کہ نہیں؟ کچھ دیر نہیں لگتی. اوروں کو بھی بتائیں، سکھائیں، کتنے فائدے ہیں ان کے. انہی مسائل میں تو لوگ گھرے میں ہیں، حل بھی موجود ہے، کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. پھر صبح شام کی اذکار میں، پھر سوتے وقت، پھر بیماری کی حالت میں، اور اگر شیطان وسوسے ڈالے یا دل بہت اداس ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے، کچھ بھی ہو، انہونی سی فیلنگ ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، کوئی وجہ نہیں ہوتی اور انسان بے چین ہوتا ہے، تو ایسے سارے مواقع پر ان صورتوں سے مدد لی جائے. امام ابن القیم کہتے ہیں معوذتین کے بارے میں کہ کوئی بھی شخص ان دونوں صورتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. ان دونوں صورتوں میں جادو، نظر بد اور ہر قسم کی آفات اور بلاؤں کو دور کرنے کی خاص تاثیر ہے. بندے کا ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا دراصل اس کی اپنی سانس، خوراک اور لباس کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے. یعنی اور کچھ ہے یا نہیں؟ اگر یہ صورتیں آپ کو یاد ہیں تو سبھی کچھ ہے، لیکن ہمیں ان کا فائدہ ہی نہیں پتا. لوگ اور لمبے چوڑے وظیفے کرتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور کبھی کر پاتے ہیں کبھی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے اتنی بڑی حکمت ہے نا کہ نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹک کے بیٹھے تو سبھی فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹک کے بیٹھے اور پڑھیں، یقین مانے کہ آپ جب پڑھ کے اٹھیں گے تو آپ کی پچھلی بےچانی پریشانی ختم ہو چکی ہوگی، آپ ایک نئے انسان بن کے اٹھیں گے، ایک نیا یقین اور اطمینان اور سکون لے کر. لیکن ہم ہر وقت لاسٹ ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. چلیے تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اعوذ عوض سے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، جیسے گوشت ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، لازم ہو جانا. جو گوشت ہڈیوں سے چپک جائے، الگ نہ ہو، تو عرب اس کو عوض کہتے ہیں. اب آپ خود سوچیے وہ کس طرح چپکا ہوتا ہے. امیجن کریں نا، جب آپ چیزوں کو امیجن کریں گے تو تب آپ کے دل میں یقین آئے. کھینچ کھینچ کے بھی وہ ہٹتا نہیں، یعنی کوئی آپ کو ہٹایا آپ نے ہٹنا ہی نہیں. ان چیزوں کے ساتھ چپک جانا، اللہ کی پناہ لینی. سب سے زیادہ گہرا قریبی تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ اور کوئی جگہ نہیں، بس آپ سے ہی پناہ لینی، آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا ہے کہ اللہ آپ حفاظت دے سکتے ہیں. انسان دنیا میں بھی جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو کس کی طرف بھاگتا ہے جو اسے بچا لے؟ بارش ہو تو کسی شیلٹر کی طرف بھاگتا ہے، یا کوئی خوف ہو تو بچہ ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے. یہ زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی دن نہیں گزرتا کہ آپ کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار نہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسان اور جنات اور شیاطین وہ انسانوں کے دشمن بنے ہوئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو حفاظت طلب کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، لینی ہی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ آپ پریشان ہی رہیں گے. تو اعوذ برب الفلق، فلق سے بات شروع ہوئی، کیونکہ دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ فلق. صبح رات کی تاریکی پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، فلق کا ویسے مطلب تو پھاڑنا، مراد یہاں صبح ہے. فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا ہے. اور فلق کا ایک معنی مخلوق بھی کیا جاتا ہے، کہ تمام مخلوق کی برائی سے. اور ابن عباس کہتے ہیں الفلق سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالا ہے. مثلا زمین کو پھاڑ کے نباتات نکلی، اب اس کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، آپ کو سوٹ نہیں کرتے. چشمے پہاڑوں کو پھاڑ کے نکلتے ہیں نا، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. بارش بادل کو پھاڑ کے نکلتی ہے، بچے رحم مادر کو پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں، حیوانات انڈے سے، انڈا پٹتا ہے تو باہر نکلتے ہیں. تو گویا ہر چیز بھی جو پیدا ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی چیز، زمین آسمان بھی کیسے کٹھے تھے، پھر ان کو ساری مخلوق ہو گئی نا اس میں. فالق الحب والنوا. تو یہاں رب الفلق کیوں کہا گیا؟ یعنی صبح اگر اس کا معنی لیا، جو دو معنی بتایا نا میں نے آپ کو، کہ اندھیرے سے روشنی نکل آتی ہے، ایسے ہی مشکلات سے آسانی ہو جاتی ہے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. جیسے اللہ طاقت رکھتا ہے، سارا آسمان اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اور ایک طرف سے روشنی کی پوہ پٹ جاتی ہے، پوہ پٹنا جس کو کہتے ہیں. تو جب اللہ کی پناہ لیں گے تو مصائب دور ہوں گے، تب روشنی آئے گی زندگی میں. اور جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے، وہ دوسرے انسانوں اور خاص طور پہ مرے ہوئے انسانوں کی پناہ طلب کرنے لگتا ہے، تو پھر بہت سی مشکلات آتی ہیں. کوئی جنات کی پناہ لے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بزرگوں کی پناہ لے رہا ہوتا ہے، اور کوئی ٹوٹکوں کو مصیبتوں کے ٹل جانے کا سبب بتاتا ہے، کہیں جھاڑ پونک ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نظر سبب بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں جنات کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ سبب ہے کسی مصیبت کا. کئی باتیں اختیار کر لی گئی. یہ جتنی بھی چیزیں، ان سب سے حفاظت کے لیے، ان سب سے جان چھڑانے کے لیے اللہ کی حفاظت کافی ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ مصائب اور مشکلات کے وقت اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہے، اور اس کی حفاظت کو کافی سمجھتا ہے. یہ تو دنیا ہے، پھر آخرت کا عذاب، وہاں سے کون بچائے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے. اس لیے اعوذ باللہ کہنے والا اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے، ایسی حفاظت جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے کافی ہے. اور یہ تعوذ دن میں کئی دفعہ ہم مختلف مقامات پر بھی اختیار کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں. نوح علیہ السلام کی دعا تھی، ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بنیامین کی جگہ دوسرے بھائی کے پیالے کی چوری کے سلسلے میں رکھنے کے لیے جب بھائیوں نے مشورہ دیا تو انہوں نے کہا معاذ اللہ. یعنی یہ ان کا ایک طرح سے تقیہ کلام کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرعون کے دربار میں کیا کہا تھا؟ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورت دخان میں آتا ہے وہ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، یعنی جب دشمن کے اٹیک کا ڈر ہو. مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی گئی، قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. ایک اور جگہ پر کفار اور منکرین کے برتاؤ کے جواب میں آپ کو سکھایا گیا، ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ باللہ. ان کے دلوں میں تو غرور بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لے لیں. اور ہم سب کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ہر جگہ اللہ ہی کی پناہ ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کی پناہ لے لو تب سے بے نیاز ہو جاؤ گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کی پناہ لیتے ہیں؟ پھر ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. شر خیر کا اپوزٹ ہے، خیر سب کو پسند ہوتا ہے، مرغوب ہوتا ہے، اور شر برائی کے لیے، تکلیف کے لیے، ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی سے شرارہ کا لفظ نکلا جو چنگاری کے معنوں میں ہوتا، جس کی جمع شرر ہے، اور شرارت بھی لفظ اسی سے ہے کہ ایسا کام جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور ایسا کرنے والے کو شریر کہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ آسان تکرہ شیئن بہو خیر الکو و آسان تحب شیئن بہو شر الکو. اب یہاں یہ جو کہا ہے نا، من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کی یعنی ساری مخلوق، ان کے اندر جو بھی شر ہے اس سے پناہ، اس سے بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے. اب آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو کب انجوائے کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی خیر پہنچے اور آپ اس کے شر سے محفوظ ہوں. کیونکہ وہ آتا نا، فالہمھا فجورھا وتقواھا. انسان کے اندر تقویٰ بھی الہام کیا گیا اور انسان کے اندر شر بھی ڈالا گیا، فجور بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اچھے سے اچھا انسان کسی وقت بڑا ہی برا ثابت ہوتا ہے، اور کبھی بڑا ہی برا انسان کسی وقت بڑا ہی مہربان ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ شادی کے بعد نا شوہر کو ایک دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جب بیوی کو پہلی دفعہ دیکھے. اور اسی طرح کسی بھی جگہ پر آپ جائیں تو وہاں بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دل تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، احبب حبیبک ہون اما عسى ان یکون بغیظک یوم اما وابغض بغیظک ہون اما عسى ان یکون حبیبک یوم اما. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے. جو شخص اعتدال کی راہ پہ چلتا ہے نا، پھر وہ ٹوٹتا نہیں، فلیکسیبلٹی ہے نا اس کے اندر، کوئی اسے توڑنا بھی چاہے تو وہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن جن رشتوں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، یا آر یا پار، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو ریلیشن شپ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان دوسرے کی خیر مانگے اور اس کے شر سے بچائے، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آخرت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے جنت، اس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ ایکسکلوسیو ہے. فرشتے، ان میں کوئی شر نہیں، انبیاء، ان میں بھی نہیں، خیر ہی خیر ہے، اللہ کا کلام خیر ہی خیر ہے. وہ خیر مما یجمعون، لوگ دنیا جو کہ جمع کر رہے ہیں سب سے بہتر یہ کلام ہے. لیکن جن چیزوں کے اندر اللہ نے شر رکھا ہے، ان سے بچنے کی دعا ہے یہ. حتیٰ کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی شر ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور غاسق سے مراد رات کا وہ حصہ جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں بھی شر ہوتا ہے. الا غسق اللیل آتا ہے نا دوسری جگہ، یاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں غسق اللیل، عشاء کا وقت غسق اللیل پہ شروع ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں شیاطین اور موذی جانور زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے باہر نکل آتے ہیں. بعض مفسرین نے غاسق کا معنی چاند بھی بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً یہی وہ غاسق ہے جب وہ پھیل جائے. چاند کی روشنی جب زیادہ ہوتی تو مد و جزر بھی آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ سمندروں میں آتے ہیں، انسانوں کے مزاج میں بھی آتے ہیں. ایک طرف آپ چاند کی خوبصورتی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی شعائیں آپ کے اندر جو ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر طلاقیں اور لڑائیاں اور یہ اس وقت ہوتی ہیں جب چاند جوبن پہ ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سننے میں آتا ہے. اور رات کے اندھیرے میں جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت. اس لیے خاص طور پر رات کے شر سے بچنے کے لیے کہا گیا. امام ابن قیم کہتے ہیں رات اندھیرے کا مقام ہے اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیاطین کا زور اندھیروں میں اور اندھیرے والی جگہوں پہ چلتا ہے، اور ان لوگوں پر زیادہ چلتا ہے شیاطین کا زور جن کے دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ تاریکی والے ہوتے ہیں، جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا ان پہ شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کے گھر اور ان کے ٹھکانے شیاطین کے مقام ہوتے ہیں، شیاطین ان میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس گھر کو کنٹرول بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور دل بھی شیطان کا گھر جب بن جائے تو پھر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ غلط کام زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صبح کے نکالنے والے رب کی حفاظت طلب کی گئی ہے رات کے، دو چیزیں اپوزٹ ہیں، ایک صبح اور ایک رات، رات کے شر سے، یعنی کہ رات کے رب سے دن کے شر سے، بلکہ صبح کے رب کی پناہ رات کے شر سے بچنے کے لیے، چاہے وہ انسان ہو شیاطین ہو جو راتوں کو پھیل جاتے ہیں فساد کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ایمان نور ہے اور کفر شرک کا دھیرا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور یہ جادو کے اثرات سے بچانے والی بہترین آیات ہیں۔ اس سے مراد جادوگر مرد یا عورتیں جو دھاگوں میں گرے لگا کے ان پہ پھونکتی ہیں، اور گرہ لگانے کا کیا مطلب ہے کہ باندھ دیا اس کو۔ اب اور اس آیت میں مونس کیوں لایا گیا؟ کیونکہ عربوں میں عام طور پر عورتیں ہی زیادہ جادو کرتی تھی، آج بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جادوگروں کے پاس کون پہنچا ہوا ہوتا ہے، کون دھاگے تمیز لینے کے لیے زیادہ جاتا ہے؟ مرد نہیں، مرد تو مانتے ہی نہیں، عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور گرہ کا لفظ اس لیے کہ جادوگر عموماً گرہ باندھ کے نوٹس لگا کے جادو کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو موم کے پتلے بنا کے سوئیاں چبھوتے ہیں، یا آپ کو کسی نے کہا کہ وہ کسی کو وظیفہ بتا رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تالا لو اور یہ پڑھو اور اس کو چابی لگا دو اور اس تالے کو سمندر میں پھینک دو، پتہ نہیں دو لوگوں کو پتہ نہیں کیا لڑانا تھا کہ جوڑنا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے پورا قصہ، لیکن یہ ہمیشہ یاد رہا کہ تالے کو لاک لگا کے اس پہ یعنی پڑھ کے کچھ پھینک دو، نہ اس کو ملے گا کہیں وہ سمندر سے، نہ وہ جادو نکلے گا اور ساری زندگی اسی میں پھنسا رہے گا، حد سے زیادہ ایول ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، ان کے مقابلے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو انہی صورتوں سے توڑ کیا گیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار تھے، آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کے پاس، جو آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھا اس نے فرشتے سے کہا جو سر کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے نے کہا طب ہے، اس نے کہا طب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ پہ جادو کر دیا گیا۔ اس نے کہا آپ پر کس نے جادو کیا؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ کہا یہ جادو کہاں ہے؟ کہا یہ آل فلاں کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے، اس کنویں کے اندر ہے۔ اب کون کنویں میں جائے، کس کا خیال ہے کہ کنویں کے اندر دفن کی ہوئی ہے کوئی چیز؟ وہ کنویں کے پاس آئے، چٹان کو اٹھایا اور سخت مٹی کو نکالا اور اسے نکال کے جلا دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ تعویذ نکلے اب کریں کیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو رکھنا نہیں، نہ ان کی فوٹو کھینچنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ نے فوٹو کھینچ لی اور آپ کے سینے کے ساتھ لگ جائے گا، پھر موبائل کے ساتھ سیو ہو گیا نا، آپ نے خود ہی اس کو سیو کر لیا۔ اور یہ پکچرز ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کو بھیج دے، مجھے اکثر لوگ بھیج دیتے ہیں یہ فلان جگہ سے نکلا ہے، اس کا کیا، فوراً ڈیلیٹ کریں اس کو۔ تو اب کیا ہوا، جب اسے نکالا گیا تو ایک چمڑے کا دھاگا تھا، اس میں 11 گرے لگی ہوئی، چمڑے کی رسی ہو سکے، جیسے چھانٹا نہیں ہوتا وہ گھوڑے کا، آگے وہ رسیاں بنی ہوتی، یہ کاٹن کا دھاگا نہیں تھا بلکہ چمڑے کی سٹرنگ تھی، اس کے اندر نوٹس لگے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ پر یہ صورتیں نازل ہوئی، جب آپ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، پھر دوسری پھر تیسری، پھر آپ اس سے آزاد ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد کیا چاہتا ہے؟ کہ صاحب نعمت کی نعمت اور خوشحالی ختم ہو جائے، یہ خوش نہ رہے، اور حسد برے اخلاق میں سے بدترین ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کا مقابلہ کرے یا اللہ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نعمت کیوں دی، آپ اسے چھین لیں، اس سے بھی بری کوئی سوچ ہوگی۔ اور حسد وہ آگ ہوتی ہے جو حاسد کو بھی جلاتی ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی جلنے لگے تو مقابلے کی بجائے اللہ کی پناہ لے لو۔ بعض دانا لوگ کہتے ہیں کہ حاسد اپنے رب سے پانچ چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے، دوسرے پر جو نعمت کی گئی اسے ناپسند کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ تقسیم درست نہیں، اسے کیوں مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے کام اور فعل کی مخالفت کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے جسے چاہے جو چاہے عطا کرے، پھر وہ اللہ کے دوستوں کی رسوائی چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اللہ کے دشمن ابلیس کی مدد کرتا ہے، لیکن دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ حسد جانا نیکیوں کا نور بجا دیتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں حسد سے رحمت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا ایک طرح سے کفر ہے. حسد اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے ابلیس کو حسد ہوا تو اس نے آدم کو سجدے سے انکار کر دیا, اور یہ آسمان پر پہلی نافرمانی تھی, اور آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو جو قتل کیا اس کا سبب بھی حسد تھا, اور یہ زمین پر پہلی نافرمانی تھی. اور نظر لگانے والا بھی دراصل حاسد ہوتا ہے, اسی لیے کہا اذا حسد, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں حسد ہوتا ہے تو چھپا لیتا ہے اور پھر اس سے تکلیف نہیں پہنچتی, وہ خود اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے. یعنی وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا, ہاتھ سے بھی کچھ نہیں تکلیف دیتا, صرف اپنے ہی دل میں رکھتا ہے حسد, اور اس سے وہ جلتا رہتا ہے, کڑتا رہتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی نگاہوں سے اور طریقوں سے نقصان دیتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ تمام بیرونی خطرات اور شرور سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے تاکہ زندگی پرسکون ہو, صحت مند ہو, ہم کسی کام کے قابل ہوں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری عبادتوں میں بھی لذت پیدا ہو اور ہمارے بندوں سے تعلقات بھی اچھے ہوں. انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو لازم چڑچڑا پن آتا ہے اس میں, اور جب چڑچڑا ہوتا ہے تو وہی لوگ جو اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں, سر میں درد ہو کچھ چائے بنا کے لا رہے کوئی کچھ کر رہا ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں نہیں پینی لے جاؤ, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا دل نہیں ٹوٹے گا کہ جو آپ کی خدمت پہ لگا ہوا اور آپ اسی سے ناراض ہو رہے ہیں. اور پھر یہ چیزیں اگر مستقل طور پر ہونے لگے جیسے بوڑھے لوگوں کے اندر ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے ان سے بھاگتے ہیں, خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ان سب مصیبتوں سے نجات دے. رات کی تاریکی اتنی پھیلی ہوتی ہے ہم تو نہیں قابو کر سکتے اس کو, چاندنی رات جو ہے اس میں کیا شر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اور جادوگرنیاں پتہ نہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے, اور حاسد, یہ سارے خطرات انسان کے بس سے باہر کے ہیں. سانپ اگر جا رہا ہے تو اس کو مار دیں گے, یہ بھاگ جائیں گے اس سے, ان کو کہاں سے پکڑیں گے, تو ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے, اس پر یقین اور اعتماد کرنا چاہیے, اور پھر یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور دیکھیں اور ہم بھی کیسے عجیب انسان ہیں نا, بعض لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, اوپر سے نیچے جھانک نہیں سکتے, لیکن کسی کو پل سراہ سے گرنے کا ڈر ہی کوئی نہیں. پھر اسی طرح نظر بد سے ڈرتے ہیں, فرشتہ جو دیکھ رہا ہے موت کا اس سے نہیں ڈرتے, کوئی کسی وقت بھی آ جائے گا جان لینے, تھوڑی سی بھی آگ سے ہم گھبرائے بیٹھے ہیں, جہنم کی آگ کا کوئی ڈر ہی نہیں. تو بہرحال خوف انسان کی زندگی میں ہے, لیکن ہمارے سارے خوف دنیا سے متعلق نہیں ہونے چاہیے, ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی خوف ہونا چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جب اللہ سے ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا, برائیوں سے بچیں گے. ہم اپنی سوچ کی حفاظت کریں گے, ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے, کیونکہ برا سوچنا برا بولنا یہ سب انسان کو نقصان دیتا ہے. کاش اس نقصان کو ہم سمجھے, دوسروں کے دلوں میں آپ کی قدر گھٹ جاتی, دوسرے آپ سے ڈر جاتے ہیں, دوسرے آپ سے محتاط ہو جاتے ہیں, دوسرے آپ سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, اپنے ہی بچے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, ہم سے بھاگنے لگتے ہیں. اور پھر یہ کہ انسان کی زبان سے بھی برے برے الفاظ نکلنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ تھی سورت الفلق, الناس, بیرونی حملوں اور اندرونی حملوں سے پناہ. قرآن مجید کی آخری سورت ہے جو ہمیں اس سب سے بڑے دشمن کے شر سے بچنے کا طریقہ بتاتی ہے جو دشمن نظر نہیں آتا لیکن ہر وقت اپنا کام کرتا ہے, اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والا شیطان. اور یہ وسوسے انسان کے اندر ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور انسان کا ایمان, سکون, چین سب لٹ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی روحانی شر ہیں ان سب سے بچنے کے لیے یہ سورت ہے. اگرچہ یہ عمومی طور پر من شر ما خلق میں آ گیا تھا, لیکن چونکہ یہ بہت بڑا شر ہے اس لیے اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا, اور اسی کے ساتھ قرآن مجید کا اختتام کیا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو جسمانی شر ہوتے ہیں نا وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, کوئی فوت ہو جاتا ہے, بیماریاں بھی ختم, آزمائشیں ختم, تکلیفیں ختم. لیکن روحانی شر یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتا, اس کی تکلیف آخرت میں بھی جاتی ہے, یہ زیادہ سنگین شر ہے. اگر اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہے اور موت آ گئی تو اسی دل کے ساتھ آپ قبر میں ہوں گے, اسی دل کے ساتھ آخرت میں جائیں گے, کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بدگمانی کفر ہے. ہم آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے, لیکن کتنے ہی آج کے بچے ایسے منہ کھولے بیٹھے ہیں اور جو دل میں آتا ہے کہ آپ کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں, یہ کفر ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نکالیں یا کوئی برا سوچیں. اگر کسی نے مثلا سب سے زیادہ کیا مسئلے کھڑے کیے, حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی اتنی چھوٹی عمر میں؟ بھائی نہ حضرت عائشہ کو مسئلہ تھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ آپ کے دشمنوں کو, آپ کو مسئلہ کھڑا ہو گیا 1400 سال بعد, اور اس وجہ سے آپ دین سے دور جا رہے ہیں. اور جب انسان اس سب سے بڑے محسن انسانوں میں سے سب سے بڑے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا سوچتا ہے, وہ انسان کسی کا بھی وفادار نہیں. یہ یاد رکھیے. کیوں کہا گیا کہ ہر انسان سے بڑھ کے ان سے محبت کرو؟ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, کیونکہ برا گمان محبت کو کھا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ شیطان دل میں ڈالتا ہے. جب بھی وسوسہ آئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اللہ تعالیٰ کے تین نام ذکر ہوئے, رب ملک اور الہ. اور یہاں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی تعظیم ہے. جب انسان اپنی محتاجی کو سمجھ لیتا ہے نا, اپنی کمزوری کو, یعنی جتنا جتنا انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اتنا اتنا اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم. جتنا آپ کہیں گے اللہ میں فقیر مسکین میں کچھ نہیں, جتنی عاجزی زیادہ ہوگی, جتنی بندگی زیادہ ہوگی, جتنا ناک زمین پر رگڑیں گے اللہ کے سامنے, جتنا ماتھا ٹیکیں گے اس کے سامنے, اتنا ہی آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے, اس کے قریب ہو جائیں گے. ہمیں دعا سکھائے گی نا, اللہم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین, اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. اور سارے یہ وسوسے شر نفس میں ہی آتے ہیں. تو قل اعوذ برب, رب جس نے پیدا کیا, جو پالتا ہے, جو ہماری حفاظت کرتا ہے, ملک جس کے پاس ساری بادشاہت ہے, جس کے پاس اصل اختیار ہے, کنٹرول ہے, الہ جو اکیلا عبادت کے لائق ہے. اور یہ توحید کی تینوں قسمیں اس میں آ گئی, ربوبیت, اسماء و صفات اور الوہیت. ٹھیک ہے. اور رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے, اور رب تربیت کرنے والا بھی ہے, اور دنیا کا نظام چلانے والا, لوگوں کا مربی اور ان کے کاموں کی اصلاح کرنے والا. اور الناس کو بار بار کیوں لایا گیا؟ تین دفعہ آیا, رب الناس ملک الناس الہ الناس, کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا, یا اللہ لوگ میرے ساتھ برا کریں گے ان کا بھی رب تو ہے, ان کو پکڑنے والا بھی تو ہے, ان کا بادشاہ بھی تو ہے, اور ان کا معبود بھی تو ہے, اور ان کے شر سے بھی تو ہی پناہ دے سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کے کچھ مرحلے ہیں نا, ایک وہ ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں, پھر تخلیق ہوئی اس کی ماں, رب الناس, سارے انسان اس مرحلے سے گزر کے آتے ہیں دنیا میں. پھر بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے. تو ہر مرحلے پر رب کی پناہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. اب دیکھیے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے اس کو کس مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مجھے پروٹیکٹ کرے, اس کو سب سے زیادہ حفاظت چاہیے تھی. اسی لیے اس کی زندگی میں ماں باپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بعض اوقات یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تیمیہ اپنے بچے کو پارک میں لے کر گئی تھی, تو بچے کھیل رہے تھے, تو وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے, تو وہ بھی یہ اس سے پوچھتا ہے, ایک بچے سے جعفر پوچھتا ہے, ویئر از یور مام؟ تو اسی کی ایج کی بچی کہتی ہے, آئی ڈونٹ ہیو اے مام. کہتی وہ, اس کی آنکھیں بچے کی کھلی رہ گئی, ڈونٹ ہیو اے مام, آؤ. تو یہ اور ایک مثال نہیں, ابھی ٹائم کم ہے. اور کچھ اور بھی, میں ابھی گئی ہوئی تھی نا جب رجائنا, اور تو وہاں پر ایک ٹیچر ملی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم اسکول میں پڑھاتی ہو تو کون سا گریڈ؟ گریڈ ٹو میں پڑھاتی ہوں. چھ سات سال کے بچے شاید ہوتے ہیں اس میں. تو میں نے پوچھا کہ کیا چیلنجز ہیں؟ سب بچے ہیں, مسلم نان مسلم سب بچے ہیں. ان کا کیا چیلنجز ہیں؟ یعنی چیلنج یہ ہے کہ میری کلاس میں کچھ بچے جو ہیں وہ کیئر ہوم سے آتے ہیں. میں نے کہا ان کے ماں باپ کدھر ہیں؟ کہتے یا تو ایسے چھوڑ گئے ہیں, یا ہیں ہی نہیں, یا پتہ ہی نہیں. میں نے کہا وہ بچے مختلف ہوتے ہیں دوسرے؟ کہتے بہت مختلف ہوتے ہیں. میں نے کہا مثلاً؟ کہتی ان میں سے ایک بچی ہے وہ کام کرتے کرتے لیٹ جاتی ہے اور وہ رونے دھونے لگتی, کہتی آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی موم, اور ماں ہے ہی کوئی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ماں کہاں ہے. کہتی دیکھا نہیں جاتا, وہ بار بار روز کا ڈراما بنا ہوا اس کا, آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی موم. ایسے بچے ساری زندگی ماں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے ہمارا وجود ہمارے بچوں کی زندگی میں. ہم مائیں کاش پہچانیں اور ان کو وقت دیں اور ان کی کیئر کریں اور ان سے محبت کریں. تو بچپن میں جو پیدا کرتی ہے نا ماں, اس کی طرف بھاگتا ہے رب الناس. پھر جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کو ٹیچرز کا, حکمرانوں کا, ادھر ادھر کا خوف لاحق ہوتا ہے, ملک الناس. ٹھیک ہے. اور آخری مرحلے میں انسان بڑھاپے میں عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے, الہ الناس. اور رب کے بعد جو ہے نا وہ ملک کا ذکر ہے, اور پھر الوہیت کا ذکر ہے. پہلے دو حیثیتیں پہچانو اور پھر اس کو الہ مانو. من شر الوسواس الخناس, شر خیر کا اپوزٹ ہے, اسی سے شرارہ ہے, آگ کا شعلہ جو آگ سے نکل کے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ چنگاریاں سے نکلتی ہیں, شرارے کہتے ہیں ان کو, اڑ کے آ جاتی ہے شرارہ آپ کے پاس, وہ جلا دیتا ہے, کپڑے پہ پڑے, آپ پہ پڑے, ہوتا چھوٹا سا ہے. اسی سے شر کا لفظ یاد رکھے, وسواس, وسوسے. کان میں دل میں ایسی بات ڈال دینا جس میں شر ہو. وسوسہ شر والا خیال، بدگمانی والا خیال، کسی کے بارے میں برا خیال، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، چاہے اس کے رسول ہو، چاہے مومن ہو، چاہے اپنے پیارے ہو، کوئی بھی ہو. اور شیطان جو ہے نا ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس، پلٹ پلٹ کے آتا ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا بچے بازو کا، آپ دو بچوں کو دیکھیں، چھیڑنے والا بچہ وہ کیا کرتا ہے؟ چھیڑ کے پھر پیچھے آ جاتا ہے، پھر چھیڑ کے پھر پیچھے آ جاتا ہے، پھر باز نہیں آتا، پھر چھیڑتا ہے. یہی حال ہے. اور پھر خناس جو کوشش کرتا ہے، اور جب تک وہ آپ کو پھسلا نہ لے وہ عمل دہراتا رہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دن بہ دن بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی یاد کم ہو گئی ہے نا، دنیا میں زیادہ الجھ گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وسوسوں کے خطرے کی شدت زیادہ ہے. اسی لیے تین صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے. پچھلی صورت میں ایک رب الفلق بس کہا گیا. اور پھر یہ کہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے دل میں حسد، بغض، کینہ، غصہ، نفرت اور برے برے خیال آتے ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں شیطان انسان کے دل کے عین اوپر بسیرا کرتا ہے. صدور کا ہے نا، صدر کے اوپر آتا ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، شیطان اندر دل میں چلا جاتا ہے. یعنی ڈائریکٹ دل میں نہیں جاتا، پہلے صدر پہ ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو باہر دھکیل دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے اس کو خناس کہا گیا. والجوار الخنس. اور پھر یہ کہ شیطان کی کوشش کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ سب انسانوں کو لے کے اپنے ساتھ جہنم میں جائے. اور اسی لیے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ وہ غصہ کریں. اور جب مومن غصے میں آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کیسا کیسا نقصان ہوتا ہے، کیا کیا کھو دیتا ہے انسان. اور پھر جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا نا غصے کے وقت پر. پھر یہ کہ شیطان خیر کے رستوں میں بیٹھ جاتا ہے، ایمان نہیں لانے دیتا. مسلمان ہو گیا تو کہتے ہیں اچھا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو. انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو ہجرت کے رستے پہ بیٹھ جاتا، اپنا وطن چھوڑ دو گے. اور پھر یہ کہ جہاد کے رستے پہ بیٹھ جاتا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی اور شادی کر لے گا اور تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، تمہیں کیا ملے گا. تو بہرحال جب انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اللہ کے احکامات پہ چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے بندے کا کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے. اللہ یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہ نہ آئے، ہم میں سے ہر ایک کے آس پاس ہے. یعنی شیطان ہمارے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ سب سے بدترین چیز ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی کہ ہمارا دل جو ہے نا قلعہ ہے، تو شیطان جو ہے وہ قلعے کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، جہاں سے سوراخ دیکھتا ہے گھسنے کی کوشش کرتا ہے. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے انہیں محبت ہوتی ہے، نیکی سے محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ اندر نہیں داخل ہو پاتا. اور اگر نیک اعمال آپ کو اچھے نہ لگے، نیکی کرنا آپ کو پسند نہ آئے، تو پھر شیطان کو رستہ مل جاتا ہے. من الجنتی والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. یعنی وسوسے، برے خیالات صرف جنات ہی نہیں، برے لوگ، برے دوست بھی ڈالتے ہیں. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی باتوں سے آپ کا دل کچھ چیزوں کے بارے میں متنفر کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر پہلے جنوں کا ذکر ہے، پھر انسانوں کا ذکر ہے. من الجنت والناس، جس سے کیا پتا چلتا ہے جنات اس کام میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان بھی کم نہیں. اور آغاز اس عمل کا شیطان سے ہوا تھا، جنوں سے ہوا تھا، اور پھر انہوں نے انسانوں میں ڈالے اور انسان آگے مزید انسانوں میں ڈالتے ہیں. اب کسی کے اندر بھی ایسی کوئی کیفیت ہو، جیسے جس کو او سی ڈی ہماری زبان میں کہتے ہیں، obsessive compulsive disorder، یعنی کوئی خیالات اس کے دماغ میں انسان کے چھا جاتے ہیں. مثلا یہ کہ میں پاک نہیں ہوا، اپنے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان اس اوور تھنکنگ سے یا زیادہ تھنکنگ سے اللہ کی پناہ لے اور ان صورتوں کو کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ تم پاک نہیں. دل لگا کے دعا کرے. ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور پھر یہ کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ ہو. اور پھر ایسے خیالات اور ان کا سبب بننے والی چیزوں سے بھی انسان دور رہے. کچھ چیزیں ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے آپ ٹریگر کر جاتے ہیں آپ کے خیالات، ان سے بچیں، ڈسٹنس پہ رہیں. کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ کہتے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تین مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ. پھر یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس میں شیطان کے کچوکے، اس کا تکبر، اس کے بہلانے پھسلانے والے خیالات، جادو سے بھی کچھ آ جاتے ہیں. اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وصیت کی تھی نا کہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایسا شخص جس کے پیچھے تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں پہنچ کے اپنے دشمن سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ زبان سے نہ نکالے ان کو. بعض لوگوں کو ایسی کوئی تکلیف یا بیماری ہو جاتی ہے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، صریح ایمان ہے، لیکن ان وسوسوں کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے قطعاً کسی کے سامنے بھی. تو بہرحال اس سورت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہر وقت زندگی کی ہر سٹیج پر رب کی پناہ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اپنے خیالات کی برائی سے بچنے کے لیے بھی رب کی پناہ چاہیے. اور بہت بڑا سبق کہ برے ساتھیوں کی صحبت سے بچیں، کیونکہ انسانی شیطان آپ کے دوست بن کر بعض اوقات آپ کے نظریات کو خراب کرتے ہیں. انسان کے بگاڑ میں بہت بڑا ہاتھ اس کے دوستوں کا ہوتا ہے. بچوں کو دوست چاہیے ہوتے ہیں لیکن ان کے دوستوں پر نظر رکھنا لازم، کیونکہ جو دوست نہیں ہوتے ان سے تو انسان خوف کھاتا ہے کہ یہ تو برے لوگ ہیں، لیکن جو دوست بن جاتے ہیں ان پہ انسان ہمیشہ ٹرسٹ کرتا ہے اور بعض اوقات اس ٹرسٹ میں مارا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.